مقدم کی ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبد اللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے پرچم اسلام لہرایا. سلام اس پر خدا کا دین جس نے جگ میں پھیلایا. سلام اس پر کہ جو امی لقب تھا جان مکتب تھا. سلام اس پر کہ بھوکوں کو کھلانا جس کا مشرب تھا. سلام اس پر بتوں کو جس نے کعبے سے نکالا تھا. سلام اس پر کہ جس کے پاس وحدت کا اجالا تھا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کی میزبانی کی. سلام اس پر کہ جس نے قاتلوں پر مہربانی کی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نبی کی یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے. نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے. نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر مگر اے دوست. نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر مگر اے دوست. محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر جسے بے چین رکھتی فکر امت کی. سلام اس پر کہ جس کے پاس تھی کنجی شفاعت کی. سلام اس پر حیا و شرم کی جس نے ادائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے ماں بہنوں کو ردائیں دی، سلام اس پر اصل جس نے کیا نافذ شریعت کو، سلام اس پر کہ تنہا مات دے دی اکثریت کو۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت پورے عالم اسلام کا جو حال ہے، خصوصاً فلسطینی مسلمان بھائیوں کا جو حال ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے اپنی زندگی میں سے 5 منٹ بھی نہیں۔ وہ اپنی زندگیاں، اپنی جانیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب دین کے لیے لٹا رہے ہیں، اور میں اور آپ اپنے تعیش کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ضروریات تو دور کی بات ہے، تعیش کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جی ہمیں اس گناہ پر معاف فرما دے۔ شرم آتی ہے کہ وہاں بچے جہاد کے جذبات سے سرشار، زخمی بچہ بھی ہے تو بھی وہ جیت کا نشان بنا رہا ہے، اور یہاں پر حال یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ چاہے دیندار طبقہ ہو یا بے دین طبقہ ہو، غفلت عروج پر ہے، غفلت عروج پر ہے۔ روز قیامت وہ بچے بچیاں اگر ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، یہ مسلمان تھے جو اپنے تعیش میں لگے ہوئے تھے، کرسمس منا رہے تھے مسلمان، ہیپی نیو ایئر کی تیاریاں کر رہا تھا مسلمان، وہاں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک روٹی پر 5-5 6-6 آدمی ہیں، بھوک پیاس کا عجب عالم ہے، گندا پانی ہے، زمین بارش کی وجہ سے اتنی تر ہو چکی ہے کہ اس پر لیٹنا ممکن نہیں ہے، اور ہم ہیپی نیو ایئر منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس بے حسی کو کیا کہیں گے؟ اس بے حسی کا کیا معاملہ ہے؟ تاتاریوں کے وقت میں بھی مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں تھی، کوئی مسلمان تعداد میں یا حکومت کے اعتبار سے کمزور نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جی تاتاری اس ملک پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہر ایک اسی گھمنڈ میں رہا، یہاں تک کہ اس وقت دارالخلافہ بغداد بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو میرے بھائی، آج ہم مسلمانوں کا عالم یہی ہوا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ چاہے تو کسی سے بھی اس دین کے کام لے سکتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آج نظر تو ایسے ہی آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ بھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو کر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان اپنی آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھے سو رہا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی میں ہے، اور وہ رنگ ترنگ میں مصروف ہے جو کہ یہود و نصارہ کی نشانی ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے کرسمس سے باقاعدہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کرسمس کیا ہے، یہ کس عقیدے کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں عیسائیوں کے تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے ایک اللہ ہے۔ تین ملاؤ تو ایک بنتا ہے، تین کا ایک عیسیٰ ہے۔ یہ تینوں عقیدے ہیں، اور کرسمس جو 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نعوذ باللہ، اب آپ لگا لیجئے تینوں عقیدے کے مطابق خدا کی پیدائش، ابن اللہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش، یا ثالث و ثلاثہ تین میں کی ایک کی پیدائش کا دن۔ کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر ہم کہتے ہیں ہیپی کرسمس۔ اور 25 دسمبر کو جس قدر پوری دنیا کے اندر زنا اور جس قدر شراب خوری ہوتی ہے، پورے سال میں کسی دن اتنی شراب خوری نہیں ہوتی اتنا، لیکن اس کے باوجود جناب مسلمان ہیں کہ رواداری کے نام پر بغیرتی کے عروج پر ہے۔ جو اس میڈیا نے سکھائی ہے جی، رواداری رواداری رواداری، اللہ سمجھ عطا فرمائے رواداری۔ یہ فلسطین کو تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ تعالی نے ایک وقت تک ہمارا قبلہ اول وہ بیت المقدس کی طرف رکھا، جس کو صخرہ مقدس کہا جاتا تھا۔ یہی صخرہ مقدس جو تھا، دراصل یہی یہودیوں کا قبلہ تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے۔ چنانچہ ہجرت کے 16ویں یا 17ویں مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خواہش کے مطابق اس صخرہ مقدس سے قبلے کو منتقل فرمایا، اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس قرار پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، اللہ تعالیٰ نے بہت تیزی سے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ الیگزینڈر، جس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے، اس نے 17 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور ہمیشہ اس کو بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے ارد گرد ایک بڑی فوج محافظوں کی رکھنی پڑتی تھی۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور کوئی مخالفت تو دور کی بات، ایک صحابی کی مخالفت بھی نہیں ہوئی، شخص واحد سے بھی مخالفت نہ ہوئی، ایسی زبردست حکومت کی آپ نے اللہ تعالی کے فضل سے۔ اور آپ کا تیسرا سال تھا خلافت کا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امین هذه الامه، اس امت کے امین ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ نام یاد رکھنا، آج کل ابو عبیدہ بہت چل رہا ہے نا، پھر پتہ چلے گا کہ ابو عبیدہ کے نام سے یہ یہودی کانپتے کیوں ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بھی بچہ پیدا ہوا، پوچھا نام کیا رکھوں، صحیح ہے جی، خود ہی کہنے لگے ابو ہریرہ یا ابو عبیدہ۔ میں نے کہا دونوں نام پیارے ہیں، لیکن ابو عبیدہ رکھ دو، صحیح ہے جی۔ دونوں ہی نام ہمارے لیے سردار ہیں، ہمارے دونوں ہی سردار ہیں. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ دمشق کی جانب کے سپہ سالار اعظم تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہم نے شام پر، دمشق پر، سب پر قبضہ کر لیا ہے، بس اب آپ کی اجازت چاہیے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. یہ لفظ بھی بتا دوں، بیت المقدس پڑھنا بھی صحیح ہے، بیت المقدس بھی صحیح ہے، الفاظ بھی صحیح ہونے چاہیے نا. بہت سارے الفاظ کی میں تصحیح جمعے کے بیان میں بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ اردو تو ہم کو آتی نہیں ہے. صحیح ہے، جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں خیر الخلقی کلہم، خلقی تھوڑی ہوتا، خلقی ہوتا ہے. میں نے کسی کی تصحیح کی ہے ابھی، قاف ہے، کاف تھوڑی ہے. حافظ قرآن ہے، اعراب صحیح ہونے چاہیے، حروف صحیح ہونے، خیر الخلقی تھوڑی، خیر الخلقی قاف ہے. تو بہرحال، تو یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. یہ سپہ سالار اعظم چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس علاقے کے، انہوں نے اپنے ایک ماتحت کمانڈر جو کہ صحابی تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاذ پر مقرر فرمایا، اور نہ صرف مقرر فرمایا بلکہ بیت المقدس کی فتح بہت عظیم الشان کام تھا اور بڑا معرکہ بھی ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بذات خود اس کے اندر شریک ہوئے. وہاں پر تشریف لائے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مسلمانوں نے بیت المقدس کا گھیراؤ کر لیا. اس علاقے کا پورا گھیراؤ کرنے کے بعد وہاں کے جو اس زمانے کے اندر جو حکومت تھی وہ عیسائیوں کی تھی، یہودی اس وقت ماتحت تھے. تو عیسائی عمائدین نے دیکھا، بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ بھائی ان سے لڑنا تو ممکن ہے نہیں، لہذا ان سے صلح کی بات کی جائے. چونکہ بیت المقدس بیک وقت وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، سب کے لیے اہمیت کے حامل. تو لہذا وہاں کے لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ امیر المومنین کو یہاں بلا لیں، تاکہ جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر معاہدہ کریں گے تو یہاں پر کسی کو کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی نے خط لکھ دیا کہ امیر المومنین یہاں اس طرح کی بات چل رہی ہے اور وہ بغیر جنگ کے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اس پاک سرزمین پر، جہاں پر جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہ جو اسرائیل ہے نا، اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ مقبوضہ کشمیر کی مثال ہے، پورا کا پورا فلسطین ہے. جو اسرائیل کے پاس ہے وہ بھی فلسطین ہے، جو ان کے پاس غزہ کی پٹی ہے وہ بھی فلسطین ہی ہے، یہ تو قابض لوگ ہیں. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو جمع کیا اور رائے لی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرزور جو ہے ایک تقریر کی اور اس میں یہ رائے دی کہ آپ کے جانے میں بہت ساری خیریں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے پر فیصلہ کیا گیا کہ جانا چاہیے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ایک حکمران کیسے جانا چاہیے، اور سامنے بھی وہ قوم ہے جس کو اپنے مال پر بڑا گھمنڈ ہے، اور اہل کتاب تو تھے ہی، وہ بڑا گھمنڈ ہے ان کو اپنے مال پر، پیسے پر. تو آدمی سوچتا ہے نا، ذرا سی کہیں سے اچھی سی دعوت آ جائے نا تو کپڑے ہم بھی اچھے پہن لیتے ہیں، پہنتے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے جی، ٹوپی بھی صاف ستھری پہن لیتے ہیں، کیوں کلیم بھائی، موزے بھی صاف، جو جوتے کے اندر ہوتے ہیں نا وہ بھی صاف پہنتے ہیں. آپ جانا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران، تاریخ گواہ ہے کہ ایک اونٹ، ایک امیر المومنین اور ایک ان کا خادم ساتھ ساتھ، غلام ساتھ، کوئی پروٹوکول نہیں، یہاں تک کہ کوئی چھتری اٹھا کر چلنے والا نہیں. عرب کی جھلسا دینے والی گرمی، اور پھر صحرا ریگستان، اس کے اندر گرمی کئی سو گنا بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جس حالت میں نکلے آپ کا لباس پیون زدہ تھا، پرانا لباس، ہاتھ میں چھتری بھی نہیں، تکیہ بھی نہیں. طے کیا غلام سے کہ اتنا میل میں سوار رہوں گا اور تم پیدل چلنا، اور اس کے بعد تم اتنے میل سوار ہو جانا، میں پیدل چلوں گا. اپنے ذاتی کام سے نہیں نکلے تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے عظیم فریضے کے لیے نکلے. چاہتے تو بیت المال سے ایک اونٹ اور لے لیتے، لیکن نہیں. تاریخ بتا رہی ہے کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی محافظ نہیں. اس کو کہتے ہیں امیر المومنین. آج اگر کوئی بادشاہ اور وزیر نکلتا ہے، لوگ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ کیوں آتا ہے بھائی؟ ہاں ہم تو رائے دیتے ہیں، بھائی تم ہیلی کاپٹر سے آیا کرو، ہیلی کاپٹر سے چلے جایا کرو. خام خام زمینی سفر کرتے ہو، لوگ گھنٹوں گھنٹوں بےچارے انتظار کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں، پتہ ہی نہیں روڈیں بند ہیں. ہاں کسی کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہوا کرے ہماری بھلا سے. وہ امیر المومنین تھے، اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے، اللہ کے نبی کے مزاج شناس تھے. انہوں نے پیدل سفر طے کیا اس طرح کا کہ اونٹ ایک سوار دو، باری باری سواری چل رہے ہیں. تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آرام کا موقع آتا تو اپنے اونٹ کی زین اتارتے اور اسی کو تکیہ بناتے اور اسی پر سو جاتے. یہاں تک کہ طے ہوا کہ دمشق کے قریب ایک مقام جابیہ، وہاں پر ان کی فوجوں سے، ان کی فوج کے بڑوں سے معاہدہ طے ہونا تھا، بات چیت ہونی تھی، بات چیت کرنی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ پہنچے ہیں تو آپ کا لباس بہت میلا ہو چکا تھا، اور پیوند بھی جو لگے ہوئے تھے وہ بھی پھٹ چکے تھے، وہ بھی پھٹ چکے تھے. یہ منظر دیکھ کر مسلمان کسی فوجی نے کہا کہ حضرت وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا یہ حال. تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا، ہمیں اللہ تعالی نے اس اسلام سے عزت دی ہے، ہمیں اسلام کے عزت کے علاوہ کوئی اور عزت کی درکار نہیں. کسی اور چیز میں عزت ہمیں درکار نہیں، ہمیں اسلام سے عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہی عزت ہمارے لیے کافی. پھر وہاں پہنچ کر مسلمان لشکر سے آپ نے خطاب فرمایا، جس میں تین نصیحتیں فرمائیں. پہلی نصیحت فرمائی کہ اپنے باطن کو بناؤ، ظاہر درست ہو جائے گا، اپنے باطن کو بناؤ، ظاہر درست ہو جائے گا. دوسری نصیحت فرمائی، ہر کام آخرت کے لیے کرو، دنیا خود بخود سنور جائے گی. تیسری نصیحت فرمائی، جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑا رہے، کیونکہ جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے شیطان اس کا شریک ہو جایا کرتا ہے، شیطان اس کا شریک ہو جایا کرتا ہے. پھر وہاں آگے جا کر جابیہ کے ہی مقام پر یہ آئے بڑے بڑے عمائدین اور سردار نصارہ کے، اور ان سے معاہدہ طے پایا. ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا کہ اس کو آ کر فتح کرنے والا شخص وہ ہوگا جس کا یہ یہ حلیہ ہوگا، پہچان گئے، پہچان گئے کہ معاملہ تو یہی ہے بھائی، آدمی تو یہی ہے، اسی کے ہاتھ پر یہ فتح ہونا ہے. معاہدہ نامہ لکھ دیا گیا، اور معاہدے کے اندر ان کو امن دے دیا گیا، یہاں تک کہ کہا دیا گیا کہ تمہاری جو عبادت گاہ ہیں ان کو بھی توڑا نہیں جائے گا، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، تمہاری حفاظت کی جائے گی جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اسلام ہے، اس کو دین کہتے ہیں. جب فتح ہو گیا، بیت المقدس کی چابیاں آ گئیں، تو نصارہ نے اس وقت یہ صخرہ مقدس، اس کو گندگی کے ڈھیر سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ وہ یہودیوں کو چڑانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارا جو قبلہ ہے ہم نے اس کا کیا حشر کر رکھا ہے، نعوذ باللہ. وہ صخرہ مقدس کی زیارت کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اپنا موزہ اتار دیا، پھٹے ہوئے لباس کے اندر، اور سیون زدہ لباس کے اندر تک تشریف لائے, ان کے حال کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو آ گئے اور عرض کیا, اے امیر المومنین, وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے, عمائدین ہوں گے, آپ اس حال میں؟ تو آپ نے ایک بکا سینے پہ مارا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا, اے ابو عبیدہ, تم یہ بات کہتے ہو, تم یہ بات کہتے ہو, ہم تو وہ لوگ ہیں جو صحراؤں کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے, اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے بخشی ہے, اگر تم لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہو گے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو رسوا کر دے گا. آج دیکھ لو یہ بات, کم اسلام کے علاوہ چیزوں سے عزت تلاش کر رہے ہیں. اللہ نے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو 1.5 ارب کی آبادی ایسی ہے جیسے کہ بالکل کوئی جیسے جھاگ ہوتا ہے, سمندری جھاگ, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف کس وجہ سے کہ ہم عزت سوٹ اور بوٹ میں تلاش کر رہے ہیں, عزت ہم انگریزی بولنے میں تلاش کر رہے ہیں, نماز فجر کی فکر نہیں ہے, گناہوں کو چھوڑنے کی فکر نہیں ہے, فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ جناب والا میرا رہن سہن یہود و نصارہ کے مطابق ہے تو اس کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. واش روم کے اندر جناب والا, بیت الخلاء کے اندر اگر کموڈ لگا ہوا ہے تو یہ لوگ بڑے جدید لوگ ہیں, اور اگر ڈبلو سی لگی ہوئی ہے تو یہ تو پرانا اسٹائل ہو گیا. آپ نئی اسٹائل سے ہٹ کے دکھا دو بھائی, کرسی کیوں بدلتے ہو بھائی, کہیں اور سے یہ کام کر کے ہم کو بھی دکھا دو, کھانے کا اسٹائل کہیں اور سے شروع کر دو, نکالنے کا اسٹائل کہیں اور سے شروع کر دو. اللہ جی معاف فرمائے, دل دکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی بات کہ اے ابو عبیدہ, ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت بخشی, اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کرو گے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو رسوا کر دے گا, اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا. اب صخرہ مقدس کی تلاش میں نکلے تو صخرہ مقدس کو ان لوگوں نے, عیسائیوں نے یہودیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے نا جلانے کی نیت سے کچرا کنڈی بنا رکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر تلاش کرنے لگے, حد کعب احبار جو پرانے یہودی تھے انہوں نے کہا اشارے سے کہ یہ اس طرف ہے, اور پھر اس کی صفائی کرائی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کچرا اٹھاتا ہے. ان کو دیکھ کر تمام کے تمام لشکر والے اور مسلمان لگ جاتے ہیں, اس صخرہ مقدس کو پاک کیا جاتا ہے. وہاں پر آپ جو داؤدی محراب داؤدی کہلاتی ہے وہاں پر آپ نے 2 رکعت ادا کی. حضرت کعب احبار نے بات سمجھنے کی, کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس صخرہ مقدس کے پیچھے ایک مسجد بنائی جائے, اس مسجد کا رخ ایسا رکھا جائے کہ صخرہ بھی سامنے ہو جائے ہمارا قبلہ اول, اور ساتھ ساتھ بیت اللہ بھی سامنے ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا, فرمایا صخرے سے ہٹ کر آگے کی طرف ہم مسجد بنائیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو, تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہ مسجد تعمیر کرائی, اور وہ مسجد اس وقت مسجد عمر کہی جاتی تھی, اب اس کا نام ہم جو پہچانتے ہیں مسجد اقصی سے پہچانتے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تعمیر کی تھی. میرے پیارے بھائی, یہ تو ہمارا ورثہ ہے, اس کے لیے تڑپنے کی ضرورت ہے. میرے دادا شیخ شیخ العرب والجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختصر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, کینیڈا میں مفتی امجد صاحب دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں, ان کے ایک متعلق نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ صحرا کی طرف جا رہے ہیں, ایک آدمی امامہ پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ خواب میں اس سوار نے ان سے پانی مانگا, تو انہوں نے ان کو پانی پیش کیا. پانی پیش کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا حضور آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ کہا میں فلسطین جا رہا ہوں. میں فلسطین جا رہا ہوں. اس خواب دیکھنے کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے جو خواب دیکھنے والے ہیں انہوں نے مفتی امجد صاحب سے پوچھا کہ میرا نفلی حج کا ارادہ ہے, فرض حج ادا ہو چکا ہے, کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا استخارہ کر لو. جب استخارے کے لیے نماز پڑھ کر سوئے تو یہ خواب دیکھتے ہیں. اب خواب مفتی امجد صاحب کو بیان کیا, مفتی امجد صاحب نے فرمایا دیکھو اللہ کے نبی نے آ کر رہنمائی فرمائی, فلسطین جا رہا ہوں, اور آخر میں جملہ فرمایا جس نے ملاقات کرنی ہو میرے پاس فلسطین میں آ جاؤ, میرے پاس فلسطین میں آ جاؤ. کہتے ہیں روتے روتے اٹھے, خواب بھی ہمارے جو سائٹ ہے اس پہ چلا دیا گیا ہے, جس کو چاہیے مولانا عبدالحسیب صاحب سے ان کی آواز میں لے سکتے ہیں بھائی, نماز کے بعد لے لیجئے بیان, سنیں, گھر والوں کو سنائیں. معلوم کیا ہوا کہ اس وقت کوئی بھی وہ نفلی عمل جو صدقہ خیرات سے تعلق رکھتا ہے اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر توجہات فلسطین کے مجاہدین کی طرف ہے, فلسطین کے مسلمانوں کی طرف ہے. نفلی حج کرنا, اس وقت اللہ نفلی حج میں نہیں ملیں گے, اس وقت اللہ تعالی ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے میں ملیں گے. میرے پاس 10 روپے ہو میں 10 روپے سے ان مسلمانوں کی مدد کروں, یہ مت سوچو, کیونکہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کے ہاں اکثر عملہ نہیں دیکھا جاتا کس نے زیادہ عمل کیا, اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے احسن عملہ, کس نے زیادہ اچھا عمل کیا. میرے بھائی زیادہ اچھا عمل اس وقت یہی ہے, نفلی عمرہ کرنے جا رہے ہیں, عمرے کرنے جا رہے ہیں, عمرہ نہیں, اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی نفلی کریں وہ سارا کا سارا فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کریں, ضرورت ایسی پڑی ہوئی ہے. اعلائے کلمۃ اللہ کا مسئلہ ہے, اعلائے کلمۃ اللہ کا مسئلہ ہے. تو جناب جس جس کے جو جو ارادے ہوں اس خواب کو سننے کے بعد اب لائن مل جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا ہے کرو, لیکن دیکھو کہ اگر ضرورت ہے تو کرو, نہیں تو معلوم ہوا کہ خرچ کرنے کا ارادے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے پیسے میرے پاس زائد ہیں, وہ اللہ کے راستے میں فلسطینی مجاہدین کو دے دو. اس وقت پوری عالم پوری دنیا کے اندر مخالفت چل رہی ہے, حکومتی سطح پر فلسطین کی مجاہدین کی مخالفت چل رہی ہے, اور یہود و نصارہ ہر طرح سے کوشش میں ہیں. کچھ ظاہری بھیڑیے بھی جو مسلمانوں کے حلیے کے اندر ہیں وہ بھی اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح جو ہے حماس کو اور جناب والا ان کو ختم کیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب یہ تو ہمارے لیے تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا. بھائی بتا دیا کریں, ابھی بیان کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, فضول بیان تو نہیں ہو رہا نا. آس پاس دیکھا کریں, نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تکلیف ہوتی ہے, 4 سنتوں کا وقت ملے گا, بالکل بیکار باتیں تھوڑی ہیں, اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نفل پڑھیں گے تو کون سے دین کی بات سنیں گے؟ آس پاس والوں کو کھڑے رہتے ہیں بتایا کریں بھائی کہ نئے آدمی آتے ہیں کہ اس وقت سنتیں نہ پڑھیں, نفل نہ پڑھیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جہاد کے نام کو ایک دہشت گردی کی علامت قرار دے دیا گیا تھا تاکہ مسلمان اس لفظ سے ہی نفرت کریں. پہلے بچے پیدا ہوتے تھے, مائیں کہتی تھی میرا بچہ فلانا مجاہد بنے گا, فلانا بنے گا, فلانے جیسا بنے گا. آج اس جہاد کو ایک جرم قرار دے دیا گیا. عالمی میڈیا مسلمانوں پر تباہی بمباری کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے دہشت گردی مٹا رہے ہیں, اور آج اتنا بڑا دہشت گرد اور کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کچھ. کم سے کم ہم بائیک آؤٹ تو کر سکتے ہیں چیزوں کا, تعیش کی چیزیں ہیں ان کی, کولڈ ڈرنک تعیش میں ہے, کیا ضرورت ہے؟ دیکھو بھائی دال چاول آٹا گوشت سبزیاں اپنے پھل جو ہماری ضروریات زندگی ہیں, بلکہ تھوڑے سے تعیش بھی ہے, پھل میں بھی تعیش ہے, صحیح ہے جی, اچھی اچھی سبزیاں ہیں, گوشت کے اندر کتنے کتنے آئٹم بن جاتے ہیں ہمارے بھائی. ضروری ہے کہ یہی والا گوشت ہم میک ڈونلڈ سے خریدے پکا پکایا, جس کو بروس کا نام دے دیں, برگر کا نام دے دیں؟ میرے بھائی وہاں جانا یہ ایمان ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کس کو ایمان سے محبت ہے, کس کو کفر سے محبت ہے. اور بہانے, جس کو نہیں کرنا تو ایسے بہانے بھی بنا رہا ہے, میاں یہ ٹیوب لائٹ کس نے بنائی, میاں یہ دوائیاں کس کی ہیں, تو وہ بہانے بھی بنا رہا ہے میرے پیارے بھائی, وہ تو بہانے بھی بنا رہا ہے نا کہ چھوڑو ہے میاں یہ جہاز کس کے بنائے ہوئے ہیں, تو بھائی جہاز ان کے خلاف بھی تو استعمال ہو رہا ہے, صحیح, انہیں کا ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہو, مسلمانوں کا مزے اور کیا ہوگا بھائی. ہاں دوائیاں وہ بنائے کھائیں گے ہم, صحت ہم کو ملے گی اپنی صحت سے ان کے خلاف استعمال کریں گے, بتاؤ بھائی. لیکن کولڈ ڈرنک سے کیا ملے گا میرے بھائی, کولڈ ڈرنک سے کیا مل جائے گا, میک ڈونلڈ کو پیسے پہنچا کر کیا مل جائے گا کہ وہ میک ڈونلڈ وہاں پر پیسے لگا رہا ہے, صحیح ہے جی, ایریل والے وہاں پر فوجیوں کو, اسرائیلی فوجیوں کو کپڑے دھو دھو کر دے رہے ہیں, ہمیں ایریل خریدنا ضروری, اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میرے پیارے بھائی. اگر ہم ذرا سا دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی درجے میں اس جہاد میں اور آپ بھی شریک ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ شرکت ہی ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. اللہ جی ہم سب کو, اور خاص طور پر میرے پیارے بھائی, میں حضرت نے تو 5 منٹ فرمایا, میں تو کہتا ہوں 1 منٹ, ان 24 گھنٹوں میں صرف 1 منٹ ایسا باندھ لو جس کے اندر دعا ہی صرف فلسطین کے لیے کر لو, 1 منٹ, 5 منٹ بہت زیادہ لگتے ہیں نا, 1 منٹ صرف فلسطین کے لیے دعا کرو, اے اللہ حفاظت, اے اللہ فتح, اے اللہ ہر طرح سے ان کی عافیت, 1 منٹ دعا کیا کرو. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بالجہر ایک دو نمازوں کے اندر دعا کرائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ کیفیت تر و تازہ اور باقی زندہ رہے. اللہ جی ہمیں اس فریضے کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں گے.